ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرین محترم ہمارے اس معاشرے میں جہاں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہیں ایک خرابی اب جادو ٹونے کے نام سے بھی ہو رہی ہے. بعض عامل عملیات کے نام پر لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں اور لوگوں کا بھی ایک تانتا ہے جو بندھا ہوا ہے ان کے پاس جاتا ہے, اور خاص طور پر اس سلسلے میں عورتیں بہت زیادہ رجوع کرتی ہیں. اور شاید ہی کوئی صحیح آدمی ان کو ٹکراتا ہو, ورنہ عام طور پر اس سلسلے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں ٹھگ ہوتے ہیں. مقصد مال بٹورنا ہوتا ہے, لوگوں کو غلط راستہ دکھایا جاتا ہے اور مختلف عنوانات سے ان کو لوٹا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہوں گے کہ شاید ہی کوئی دیوار خالی ہو جس پر ان کا اشتہار نہ لگا ہوا ہو یا انہوں نے لکھا نہ ہو, کہیں استخارے کے نام پر کہیں ہر تمنا پوری ہوگی, کہیں محبوب آپ کے قدموں میں اور نہ جانے کیا کچھ. تو اس قسم کے اشتہار کے ذریعے سے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے, غلط رہنمائی کی جاتی ہے. کہیں کسی کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں سفلی تم پہ کرا دیا گیا ہے, فلاں سفلی کے کاٹ کے ماہر ہیں. حتیٰ کہ اخبارات میں آتا بھی رہتا ہے, بعض بعض عورتیں تو اپنی عزت اور عصمت بھی تار تار کرا دیتی ہیں. اور یہ سب معاملات چل رہے ہیں, گھر گھر کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں بھی ہر شخص, ہر نوجوان, ہر بے روزگار جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھ پہ جادو کر رکھا ہے. پتہ کیسے چلا بھائی تمہیں؟ تو پتہ ہوتا کچھ نہیں ہوتا, بس ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جی جادو ہو گیا, کسی نے یہ کر دیا, کسی نے وہ کر دیا. اب خاندان کا ہر ہر فرد ان کی نظر میں مشکوک ہوتا ہے کہ ہماری فلاں چچی ایسی ہیں اور فلانی ممانی ایسی ہیں اور فلاں ایسی ہیں. نتیجہ یہ کہ بدگمانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے جو گھروں میں چل رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں تعلقات کی خرابیاں اور ساری جو ہے وہ برائیاں منظر پر آ رہی ہوتی ہیں. بہرحال ہمارا دین کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی رہنمائی جس کی طرف نہ کر رہا ہو. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی نمونہ ہوتے ہیں, تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آپ کو بخار بھی آیا, آپ کے سر میں درد بھی ہوا, اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھ دوسرے معاملات بھی ہوئے کہ آپ کے بیوی بچے بھی تھے, ان میں سے بعض نے انتقال بھی کیا, تو یہ ساری صورتیں نبی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ نبی ایسے معاملات میں کیا کرتا ہے. اولاد مر گئی تو آپ نے کیا کیا, بیمار ہو گئے تو آپ نے کیا کیا. تو نبی کے ساتھ باقاعدہ یہ معاملات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, تم بھی ایسے معاملات میں ان کی پیروی کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جادو ٹونے کا معاملہ بھی ہوا, اور خاص طور پر مدینے کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. جس طرح نبی بیمار ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے جادو سے بھی متاثر ہو سکتا ہے. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کا کوئی کام جو نبوت سے متعلق ہو وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے، اس میں دنیا کا کوئی شخص کسی بھی عمل کے ذریعے سے رخنا نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط حفاظت اور میں ہوتے ہیں، اس لیے نبوت کا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، چونکہ معصوم ہوتا ہے نبی اور محفوظ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں. البتہ بعض دیگر جو معاملات ہیں جیسے بیماری ہے، بخار کا آ جانا، نزلے کا ہو جانا، تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جادو اگر کسی نے کیا ہے تو اس سے متاثر ہونا، لیکن وہ بھی اس حد تک کہ آپ کے جو ایسے کام تھے جو ذاتی نوعیت کے تھے، مثلا کھانا کھا لیا یا نہیں کھایا، بعض اوقات اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے یہ کام کر لیا یا نہیں کر لیا، کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تو یہ تھوڑا سا آپ کو اس قسم کے معاملات سامنے پیش آ رہے تھے. باقی جہاں تک وحی کا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نسیان نہیں تھا، اس میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی بھول چوک نہیں تھی، وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر صحیح چل رہے تھے. اور وجہ یہ تھی کہ یہودی بڑے حاسدین، اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور آل یعقوب ہی کو آل اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب سے پوری بنی اسرائیل، اور جو دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں ان سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ بیچ میں اور کوئی نبی نہیں. تو بنی اسرائیل یا یہودی یہ سمجھتے تھے، چونکہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی علامات تھیں، ان کے فضائل تھے، تو خوب سمجھتے تھے کہ ایک نبی پیدا ہوں گے، تو لوگوں سے کہا بھی کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور خیال یہ تھا کہ جب ہم نبی آئیں گے تو ہم ہی میں سے ہوں گے. لیکن جب نبی آئے، مبعوث ہوئے، تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ بنی اسماعیل میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اس پر انہیں بڑا حسد ہوا، اور اس حسد کی بنا پر، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، معاہدہ بھی ہو گیا یہودیوں سے کہ بھئی ہم اور تم امن اور سکون سے رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی معاملہ گڑبڑ نہیں کریں گے، یہ سارے معاہدہ بھی ہو گئے، اس کے باوجود اندرون خانہ یہ دشمنی میں لگے رہے اس حسد کی بنا پر جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو بھی کیا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ نے کہ عائشہ، مجھے اللہ رب العزت نے جس شخص نے مجھ پر جادو کیا ہے اس شخص کا بتا دیا ہے کہ کون ہے وہ، اور ساتھ میں پوری وضاحت بھی فرمائی کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آئے اور ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے بات چیت کی کہ اس پر، یعنی آپس میں باتیں گفتگو کر رہے تھے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان پر کس نے جادو کیا ہے، کہ انہیں کیا بیماری ہے، کہا کہ ان پر جادو کیا ہوا ہے. کس شخص نے کیا ہے؟ تو ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، اس کا نام لیا کہ فلاں یہودی نے کیا ہے. کس چیز پر کیا ہے؟ کنگھے میں کیا ہے، آپ کے سر کے بال اور دانت کے اندر جو ہے گرہیں لگا کر ان کو جو ہے وہ فلاں بیر زروان جو کنواں کا نام ہے اس میں جو ہے ان کو تہ کے اندر اس کے رکھ دیا گیا ہے. وہ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے ساری بات بھی بتا دی گئی، اس یہودی کا نام بھی بتا دیا گیا جس نے جادو کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا، چنانچہ اسی موقع پر یہ صورتیں نازل بھی ہوئی. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو دانت کا تار تھا اس میں انہوں نے گرہیں لگائی تھی، اسی لیے قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی، من شر النفاثات فی العقد، گروہوں پر پھونک مارنے والے، تو بعض جادوگر آپ نے دیکھے ہوں گے گٹھا لگاتے ہیں، اس پہ گٹھا لگا کے پھونک مار دیتے ہیں، پھر دوسری گٹھا لگاتے ہیں، اس طرح سے وہ 11 گٹھیں لگائی، گرہیں لگائی گئی تھی اس تانت کے تار میں، اور اس کو پھر جو ہے وہ آپ کے بال بھی اس میں شامل تھے، کچھ کنگا اور دوسری چیزیں، اس کو ایک کنویں کے نیچے دبا دیا گیا تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کنواں بھی دکھایا گیا، چنانچہ آپ بیدار ہو کر وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ کنویں کا پانی جہاں یہ چیز دبی ہوئی تھی بالکل پیلا ہو رہا تھا. تو بہرحال وہ چیز نکلوائی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں بھی نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، جس کی 11 آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو اس پر پڑھا اور ہر آیت پر پڑھ کر دم کرتے تھے تو وہ گرہ کھل جاتی تھی. اس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کی اس تکلیف کو دور کر دیا. اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ عائشہ، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے میں کچھ بندھا ہوا تھا، اب کچھ کھل گیا ہوں، یعنی آزاد سا ہو گیا ہوں. گویا وہ جادو کا جو اثر تھا اللہ نے ان صورتوں کے ذریعے سے زائل کر دیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جادو ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، جادو حق ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا رہا، لیکن اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلا دیا گیا کہ اس سورت کی تلاوت بکثرت کی جائے، دونوں سورتوں کو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد ان سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، معوذتین کے خاص طور پر، اور رات کو سوتے ہوئے بھی ان کی تلاوت فرماتے تھے، صبح اٹھ کر بھی آپ تلاوت فرماتے تھے. اور آپ نے خاص طور پر لوگوں کو ترغیب بھی دی اس بات کی کہ تم بھی ان سورتوں کی تلاوت بکثرت رکھا کرو. اور انشاءاللہ جب ان سورتوں کی تلاوت بکثرت ہم رکھیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر کچھ معاملہ ہوگا بھی تو وہ ختم ہو جائے. لیکن بات ساری ہے اعتقاد و یقین کی، کہ کامل اعتقاد و یقین کے ساتھ آدمی پڑھے، انشاءاللہ کوئی چیز اثر نہیں کری. آج ایک عام آدمی کے پڑھی ہوئی الٹی سیدھی باتوں پر تو ہمیں اعتماد ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اس کلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہمارا وہ اعتماد نہیں. اگر کسی کو بتایا جا کے تو یہ تو عام سی چیز ہے جی، تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن کیا پڑھتے رہتے ہیں، عام سی چیز نہیں ہے. پڑھا بھی تو اس یقین کے ساتھ جائے جو یقین کے مطلوب ہے، اور مستقل اس کی تلاوت کی جائے. یہ نہیں کہ ایک دن پڑھ کے چھوڑ دیا بس، بلکہ جس قدر کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیے، رات کو سوتے وقت ضرور پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ایسا معمول تھا زندگی بھر کہ آپ نے ہمیشہ اس پر عمل بھی کیا، اور رات کے سوتے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اپنے چہرے پر، سر پر، اور بیٹھے بیٹھے پورے بدن پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آگے پیچھے، اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب بیمار ہو گئے، اور شدید قسم کی بیماری تھی جس میں آپ کے ہاتھوں کی کبھی گویا ایک دم سا نکل گیا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ دیکھا تھا کہ آپ یہ صورتیں دم فرماتے ہیں، تو میں نے بھی وہ صورتیں پڑھی اور پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میرے ہاتھوں میں وہ بات کہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے میں نے آپ کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرا تاکہ وہ انوار و برکات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اس کا اثر آپ کے جسم پر ہو، اور ہاتھوں کو پھیر دیا جائے ان صورتوں کو پڑھ کر. یعنی اس بیماری میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا. تو بہرحال خدا نہ کرے اگر کسی کو اس پر یہ شبہ ہے کہ بھئی اس پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، کسی نے کوئی کالا علم کر رکھا ہے، یقیناً وہ اللہ رب العزت کے کلام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا. ان صورتوں کو بکثرت پڑھتا رہے، اپنے ہاتھوں پر دم بھی کرے، اپنے چہرے پر، سر پر، پورے جسم پر جو ہے وہ خاص طور پر سوتے وقت اس کا معمول بنائے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر پھیر لیں، اور امید رکھیں اللہ رب العزت سے کہ انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے میری تکلیف رفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ نے اس شخص کا نام بھی بتا دیا ہے تو آپ اس کا اعلان کیوں نہیں فرما دیتے؟ کیونکہ آپ نے مجمع میں اعلان نہیں فرمایا اس کا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ بات یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے اس تکلیف سے نجات دے دی تو میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو اس کا نام بتاؤں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے تکلیف پہنچائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم اس چکر میں نہ رہیں کہ ہم بھی دوسرے پر جادو کرا دیں, اس کی آل اولاد کو تہس نہس کر دیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیں, جیسا کہ انتقاماً بعض ذہنوں میں یہ بات آتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں شفا دے دیں, بس سب سے بڑھ کر یہ ہونا چاہیے. ہمیں کسی کہ اس چکر میں نہ رہیں کہ بھئی اس کو ہم نقصان پہنچائیں یا اس پر پلٹ کر کوئی جادو ہو جائے یا اس پر پلٹ کر کوئی عمل کرا دیں. ان سب چیزوں میں پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود ہے کہ نام معلوم تھا, ہمارا معاملہ تو صرف جو ہے قیاس کا ہوتا ہے, گمان کا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں خیال ہے کہ فلاں شخص نے کرایا ہوا ہے, لیکن آپ کو تو یقین تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں شخص نے آپ پر جادو کیا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انتقام نہیں لیا, لوگوں کو نام نہیں بتایا تاکہ لوگ جو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو ایذا پہنچائے تکلیف پہنچائے. تو دیکھیں ہر معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اگر شفا عطا فرما دیں بس ہم پھر کسی اور چکر میں نہ پڑیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں شفا دے دی, یہی اصل مقصد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو شفا عطا فرما دی, آپ نے ہرگز اس کا انتقام نہیں لیا. بہرحال یہ صورتیں معمولی نہیں ہیں. بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس ضروری ہے, سانس نہ آئے تو انسان مر جاتا ہے, یا جس طرح سے ہوا ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے, پانی ضروری ہے, کھانا ضروری ہے, فرمایا یہ دونوں صورتیں بھی اسی طرح سے ضروری ہیں. اتنی ضروری صورتیں ہیں ان کا پڑھنا, تو ان صورتوں کو بکثرت پڑھیے تاکہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنے کلام کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما دے, اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی. تو بس آج کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ اگر کسی, یہی معاملہ نہیں ہے کوئی بھی معاملہ ہو, اگر کسی کے بارے میں پتہ بھی چل جائے کہ فلاں شخص نے میرے خلاف یہ عمل کیا ہے, تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ ہمیں شفا دیتے ہم معاف کر دیں, اس طرف نہ جائیں, تک وہ دو میں نہ رہیں, اس کے پیچھے نہ پڑیں, بس اس معاملے کو ختم کر دیں وہیں پر. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. قرآن مجید میں اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرما خذ العف وامر بالعرف وارض عن الجاہلین, یعنی معافی کا رویہ اختیار کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے. لازمی بات ہے کہ لوگ جہالت سے اس قسم کے معاملے کرتے ہیں, اور جب انہوں نے کر دیا تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ احسن مناسا الیک. میں نے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں. اچھا سلوک جو ہے وہ انسان کو ایک دن مجبور کر دیتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں تو کیا کر رہا ہوں اور اس کا معاملہ کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ایک شخص نے جب بہت زیادہ گالیاں دی تو امام ابو حنیفہ جب اس کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر دے, تم نے میرے نام اعمال میں بہت سی نیکیوں کا اضافہ کیا, کیونکہ تم نے جو کچھ کیا میرا اس سے کچھ نہیں بگڑا بلکہ میرے نام اعمال جو ہے وہ اور منور ہو گیا, روشن ہو گیا, اس لیے تم میرے محسن ہو, میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بات تو یہ ہے میرے بھائی, ہمارے ہمیں کو گالی بھی بکتا ہے برا بھلا بھی کہتا ہے, کیا فرق پڑ جاتا اس سے. دیکھیے حتیٰ کہ لعنتیں لوگ بھیجتے ہیں بازوں پر. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی پر اول تو لعنت بھیجنی نہیں چاہیے نام لے کر خاص طور پر. ہاں اگر یوں کہے بھائی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت تو یہ ٹھیک, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن نام لے کے کہ فلاں شخص پہ اللہ کی لعنت ایسا نہیں کہنا چاہیے, اس سے منع فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت آسمانوں پر جاتی, اور جس شخص پر بھیجی گئی ہے اگر وہ مستحق لعنت ہے تو لعنت اس پر آ جاتی, اور اگر وہ مستحق لعنت نہیں ہے تو جس شخص نے بھیجی ہے اسی پر جا کے پلٹ جاتی. تو بتائیے اس سے بڑی جہالت کی بات کیا ہوگی کہ خواہ مخواہ میں ہم اپنے آپ کو مستحق لعنت بنائیں. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم کسی کا نام لیں, ہاں اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا ہے کوئی بات ایسی کی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں بھائی جو بھی جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت. تو چونکہ اللہ نے خود فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, یا لعنت اللہ علی الظالمین, لیکن نام کسی کا نہ لیا جائے کہ کسی کا متعین طور پر نام لے کر لعنت کرے, اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور عام طور پر بدگمانی میں جو ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ فلا شخص نے یہ عمل کر دیا, فلا نے جادو کر دیا, تو بدگمانی میں بھی آدمی مبتلا نہ ہو, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے یقینی طور پر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی اس نے کوئی جادو کیا ہوا ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ جو ہے اس سلسلے میں فال نکالتے ہیں, لوٹا گھماتے ہیں, بعض جو ہے وہ نام نکالتے ہیں, قرآن ڈالتے ہیں. اب جس کا نام نکل آیا, اور یا بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لوٹا گھوم جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بس جس کے سامنے آگے ٹوٹی رک گئی, یہی کسی نے جادو کیا. اب پتہ نہیں ہو کس کے آگے رکتی ہے بھائی, کسی کی تو آگے رکے گی نا, ایسا تو نہیں کہ نہ رکے. اب ہم کہتے ہیں بس جی یہی ہے ہمارا چور, پکڑا گیا, اب اس کی خیر نہیں ہے, پورے خاندان میں اس کو بدنام کر دیتے ہیں. بعض جناب وہ حاضرات کا عمل کراتے ہیں کہ جی وہ ہم نے چھوٹے بچے کو جو دکھایا تھا تو انہوں نے وہ دیکھا ہے ناخنوں پر آ گیا تھا اس کی شکل, فلا شخص ہے جس نے جو ہے وہ ایسا کیا. ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ایسی باتوں پر یقین و اعتماد کرنا چاہیے, نہ اس کی بنیاد پر کسی کو مجرم سمجھنا چاہیے. یہ انتہائی غلط بات ہے بلا وجہ کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ بدگمانی کرنا, اور دوسروں سے بدگمان ہونا, اور اس کے نتیجے میں پھر اس سے دشمنی اختیار کرنا, بات چیت کا قطع کر دینا, یہ سب چیزیں مناسب نہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور جو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے بس وہ ہم کر لیں. انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت ہمارا کام اسی سے بنا دیں گے. سورہ فلق اور سورہ ناس کی کثرت سے تلاوت کیجئے, یہ 11 آیتیں ہیں کل, اور عام طور پر ان کو جو ہے ہر نماز میں یا عام طور پر لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں, تو یہ صورتیں عام طور پر یاد بھی ہوتی ہیں. البتہ صحیح طریقے سے اس کا تلفظ ہونا چاہیے, وہ کسی قاری سے جو ہے وہ صحیح کرا لینی چاہیے تاکہ قرآن مجید ہمارا صحیح بھی ہو, اور خاص کر جو صورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کو تو بطور اہتمام کے ساتھ صحیح کرا لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت, ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك, برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فطروں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے رسوا نہ فرما, ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتك يا ارحم الراحمين.